السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ کئی سالوں سے رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد جو بھی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اس کے خطبے میں اور اس کی گزارشات میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا تربیت حاصل کی، اور زندگی کے اگلے 11 ماہ ہم کیسے گزاریں کہ آئندہ رمضان مبارک کے آنے پر ہمیں یہ احساس ہو کہ دوبارہ ہماری تربیتی ورکشاپ شروع ہو رہی ہے، جس میں ہم تذکیر اور یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کردار اور عمل میں کیسے پہلے کی نسبت بہتری لا سکتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کراتے رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت اور یاد دہانی کراتے رہا کیجیے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نصیحت اور خیرخواہی کا حق ادا کرتے رہیے، کیونکہ آپ کی نصیحت ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سورہ قاف میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا: فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جن کے دلوں میں میرا ڈر ہے، انہیں قرآن کریم کے ذریعے سے یاد دہانی کراتے رہا تھی. سورہ طور میں اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اے حبیب، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے کہ آپ نہ تو کاہن ہیں، یعنی جنات سے خبر لے کر بتانے والے یقیناً آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ پر تو وحی الہی کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اترتے ہیں. ولا مجنون، اور نعوذ باللہ، آپ کی بات کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، لہذا آپ کی نصیحت معمولی حیثیت نہیں رکھتی، آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ میں: وذکر فانما انت مذکر. اے حبیب آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں, ان کی خیرخواہی کا حق ادا کرتے رہیں. پھر یہ کہ قرآن کریم پورے کا پورا ایک لحاظ سے تذکیر ہے, تذکیر ہی تذکیر ہے. قرآن کریم میں فرمایا کلا انہا تذکرہ, یہ قرآن خود یاد دہانی کا ایک بڑا سامان ہے. ایک جگہ فرمایا فأین تذهبون, بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ دوسروں کے دروازوں پہ اور دوسروں کی چوکھٹ پہ جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. ان ہو الا ذکر للعالمین, قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, بہت یاد دہانی کا ذریعہ ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں یاد دہانی کے طور پر کہ ہم نے رمضان میں کیا کچھ حاصل کیا ہے اور آئندہ 11 مہینے ہمارے اس کے تحت کیسے گزریں گے. اس حوالے سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک ایک دور کا خاتمہ نہیں بلکہ در حقیقت ایک نئے دور کا آغاز ہے. یعنی رمضان انتہا نہیں بلکہ ابتدا ہے. رمضان اگرچہ رخصت ہوا لیکن اس کے تقاضے, شریعت اور اس کے احکام, اللہ تعالی اور اس کے بندے کا تعلق آپس میں وہ یقیناً برقرار ہے. اس لیے ہمیں بہت توجہ سے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان مبارک میں کئی پہلوؤں اور حوالوں سے ہماری تربیت ہوئی ہے. اور میں آپ سے درخواست کروں کہ دنیا میں تربیتی ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ سروس کا دورانیہ اس تربیت کے مطابق گزارا جائے. شارٹ کورسز ہوتے رہتے ہیں, ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس ورکشاپ میں شریک ہیں وہ آئندہ اس تربیت کے مطابق اپنا وقت گزاریں گے, اور کسی بھی ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر ایسا ہو کہ اگلے ہی روز اس ٹریننگ کے بالکل برعکس کام شروع کر دیا جائے, جو ہی ورکشاپ ختم ہوئی اگلے ہی روز اس ساری ٹریننگ کے بالکل برعکس کام شروع کر دیا جائے, تو دو صورتوں میں سے کوئی ایک بہرحال یقینی ہے. یا تو یہ ہے کہ یہ ورکشاپ اپنا مؤثر کریکولم نہیں رکھتی, جس کی وجہ سے کوئی فائدہ اس ورکشاپ کا نہیں ہوا, یا یہ کہ تربیت لینے والوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی. یقینی بات ہے کہ پہلی صورت تو ممکن نہیں, کیونکہ اس کا روزوں کے تربیتی مقاصد کی اہمیت تو خود اللہ تعالی نے اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہذا ورکشاپ کے کریکولم میں کوئی نقص ہو یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے دوسری صورت یہ کہ ہم نے واقعتاً اس سے کچھ اخذ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ رمضان کے تربیتی پہلوؤں کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ جیسے تم سے پہلوں پر فرض ہوئے ویسے ہی تم پر فرض ہوئے. یعنی سمجھایا یہ گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں احکام میں تکلیف مالا یطاق نہیں ہوتی. اس کو میں آسان لفظوں میں یوں کہوں گا کہ شریعت اسلامیہ کے احکام میں انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ کسی حکم کا پابند نہیں بنایا گیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم نے انسانوں کو ان کی وسعت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں بنایا. روزوں کے تذکرے میں ہی فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. سورہ نساء میں فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, انسان چونکہ کمزور پیدا ہوا ہے تو اس کی کمزوری کا کریٹر کو پوری طرح سے احساس ہے, لہذا ہمیشہ اللہ تعالی احکام میں تخفیف چاہتا ہے اور تخفیف کے ساتھ احکام جاری کرتا ہے. سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تنگی والے احکام یقیناً شریعت میں نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گورنر جب روانہ کرتے یا اپنے نمائندہ روانہ کرتے تو انہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا, لوگوں کو تم نے خوشخبریاں سنانی ہیں, نفرت نہیں دلانی. یسکرو ولا تو اسکرو, لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنی ہیں, تنگیاں ان کے لیے پیدا نہیں کرنی. انتم میسرین ولستم معسرین, تم آسانیاں مہیا کرنے والے ہو, تنگی پیدا کرنے والے نہیں ہو. معلوم ہوا کہ شریعت کے کسی حکم میں ہمارے لیے ہماری استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ بالکل ایک عقیدے کے طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اور جہاں معاملہ استطاعت سے باہر ہوا ساتھ ہی اللہ تعالی نے رعایت کا اعلان سنا دیا. مثلا روزوں کے بارے میں فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو بیمار ہے یا سفر پر ہے وہ بعد میں گنتی اپنی پوری کر لے. حج کے بارے میں فرمایا فمن کان منکم مریضا او بہ عزم لرأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک, جو تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تھوڑے بنسیاں نکل آئی ہیں اور وہ حلق یا قصر نہیں کرا سکتا تو کوئی بات نہیں, وہ روزے رکھے, صدقہ کرے, قربانی دے. نماز کے بارے میں فرمایا فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ, سفر پر جا رہے ہو تو تمہارے لیے نماز کو ادا کر دیا گیا ہے, قصر کر دیا گیا ہے, موقعہ سنتیں غیر موقعہ کر دی گئی ہیں, پڑھ لو گے تو اجر ہے, نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں. حرام کے بارے میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو اس طرح مجبور ہو گیا ہے کہ حرام کھائے بغیر اس کا زندگی کا سانس کا رشتہ چلنا ناممکن ہے, تو اتنا کہ جس سے اس کی زندگی کا سانس کا سلسلہ برقرار رہے اس قدر حرام بھی اس کے لیے گویا اجازت. فلا اسما علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. یہاں میں یہ عرض کروں کہ کوئی آدمی اپنے طور پر پیمانہ نہ مقرر کر لے کہ جناب تو کہ میرا تو جینا مشکل ہے 50,000 کے بغیر, اور میں تو اپنے سوشل سٹیٹس کو منتھلی اگر 1,00,000 روپے آمدن نہ ہو تو اس کے بغیر چلا نہیں سکتا, تو لہذا میرے لیے رشوت حلال ہے. خدا کے لیے کہیں اس کو یہ اس معنی میں نہ سمجھ لیجیے. کلمہ کفر کے بارے میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو جبرن اگر اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو اس پر اللہ تعالی معاف کر رہے ہیں. تو ایک تربیت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم میں ہماری استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. دوسری بات, دوسرا تربیتی پہلو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون. روزے کا مقصد اور تمام تر احکام دینیہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تقویٰ کا معنی نیکی کرنا نہیں ہے, بات ذرا سمجھیے, نیکی کرنا یہ بھی یقیناً مبارک ہے اور بہت عمدہ ہے, لیکن تقویٰ کا معنی گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے بچاؤ کا نام تقویٰ ہے, پرہیزگاری, گناہ سے بچاؤ, گناہ سے بچ بچ کر زندگی گزارنا, اسے کہتے ہیں تقویٰ کی زندگی. اور بہت اچھی بات ایک بزرگ ارشاد فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی بہت سی ذکر کی ضربیں اور بڑی بڑی لمبی تسبیحات پڑھنے اور بڑے بڑے ماتھے پہ محراب ڈالنے ضروری نہیں ہیں, بس گناہ چھوڑ دو تم اللہ کے ولی ہو. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ جو ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں. اور یہ کون ہیں اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہیں اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں. تیسرا تربیتی پہلو جو رمضان کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا وہ یہ کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. شریعت کے تمام تر احکام, رمضان المبارک کے روزے سمیت تمام تر احکام تمہاری بہتری کے لیے ہیں, تمہاری بہتری کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں, یہ قصاص کا جو ہم نے نظام دیا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے, تمہاری بقا ہے. وَلِتُقْمِ, یہ ذرا غور کیجیے آیات پر جو رمضان کے حوالے سے ہم پڑھتے رہے ہیں. پھر یہ کہا کہ وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّةِ, چوتھی بات کہ احکام کو, شریعت اسلامیہ کے احکام کو بلا کم و کاست پوری طرح بجا لانا لازمی, بغیر کسی کمی اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے برعکس زیادتی کیے کہ بلا کم و کاست پوری طرح بجا لانا, یہ رمضان کی گویا رمضان میں ہماری تربیت ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب ذرا توجہ دیجئے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کو شریعت کے مطابق نہیں طبیعت کے مطابق مان رہے ہیں, ہم دین کو شریعت کے مطابق نہیں طبیعت کے مطابق مان رہے ہیں. جتنا طبیعت اجازت دے رہی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور وہ سننے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن جو ہماری تربیت نہیں, جو ہماری طبیعت نہیں چاہتی, جو ہمارے نفس کی خواہش کی تسکین کا سامان بننے والی بات نہیں ہے, وہ اللہ فرمائے یا اللہ کا رسول فرمائے ہم اسے سننے کے لیے بھی تیار ہیں. جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ احکام شریعت کو بلا کسی کم و کاست سے لتکمل العدہ پوری طرح بجا لانا لازم. اسی طرح جو پانچویں حوالے سے تربیت ہے وہ یہ کہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون, کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کے بجا لانے کی ہدایت اور رہنمائی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے نماز کی توفیق دی, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو. اور میرے بزرگوں اور دوستو, اس کے بعد کی آیات پر غور کیجئے, اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ بھلائی حاصل تب ہوگی جب ہم اللہ کی مان کر چلیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتائیے کہ میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان, جب دعا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, یہ ہے جملہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, کہ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری مانوں اور تمہاری دعائیں قبول کروں تو پھر تمہیں بھی میری ماننی پڑے گی, پھر تمہیں بھی میری ماننی ہوگی. فلیستجیبوا لی, میری مانو, جب تم میری مانو گے تو پھر ہم تمہاری مانیں گے. فاذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد رکھو گے تو پھر میری رحمتیں تمہیں یاد رکھیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ یہ احکام روزے کے اور اعتکاف وغیرہ کے, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ حدود اللہ ہیں, لہذا ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. جو حدود اللہ کو پھلانگے گا, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ حکم ربانی پر اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہے, حکم ربانی پر اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا ہے. مثلا حضور نے فرمایا, ہوا شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے, وہ صبر و ثواب ہو الجنہ, اور صبر کا اجر جنت ہے. اور صبر کیا ہے, صبر کے کسے کہتے ہیں, اس پر ذرا توجہ دیجیے. صبر کا معنی ہے اوامر ربانی میں خود کو محدود کر لینا, یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی پابندی میں ثابت قدم رہنا, اور منہیات ربانی کی باڑ پر رک جانا, یعنی جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے اور باڑ لگا دی ہے, کٹ لگا دیا ہے, اس سے آگے پھلانگ کے نہ جانا, اسے کہتے ہیں حقیقی صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, ایسا صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے. ان اللہ مع الصابرین, ایسا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. پانی نہ ملا اور اس پر صبر کر لیا, یا کھانا نہ ملا اور اس پر صبر کر لیا, یہ تو بہت سطحی قسم کا صبر ہے. اسی طرح ہمدردی اور خیر خواہی کی تربیت اس مہینے میں ہمیں میسر آئی. حضور نے فرمایا, ہوا شہر المواسات, یہ غم خاری کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے. الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پیارا اللہ کو وہ ہے جو اپنے اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو گویا ہمدردی اور خیر خواہی اور غمخاری کی تربیت اس مہینے میں ہم نے حاصل کی. اسی طرح اس بات پر بھی ذرا توجہ دیجئے کہ اس مہینے میں ہم نے یہ تربیت حاصل کی. میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لینے سے بالکل عاری ہو گئے ہیں کہ یہ جتنے احکام شریعت کے آ رہے ہیں ان سے ہم حاصل کیا کر پا رہے ہیں. ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے. لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ہر سال 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد عمرہ کرنے جاتے ہیں, ہر سال 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد حج کرنے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ سالوں سے جاری ہے, لیکن معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس کا ہم جائزہ نہیں لیتے. رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ایام یعنی دن عبادت کی وجہ سے مبارک اور عظیم ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں دنوں کے منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں. سمجھ لیجئے بات, ہمارے ہاں دنوں کی نحوست کا کوئی عقیدہ اور کوئی تصور نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا عدوا ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والوں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی مہینہ منحوس نہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی گھڑی منحوس نہیں. نحس اور سعد گھڑی کا تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں یہ بات بہرحال ہے کہ ایام عبادت کی وجہ سے مبارک اور عظیم ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا, ہوا شہر عظیم, یہ عظیم مہینہ ہے. گنتی کے لحاظ سے تو یقینی بات ہے 29-30 دن ہیں, لیکن عبادت کی وجہ سے عظیم ہے. شہر مبارک, یہ مبارک مہینہ ہے. گنتی کے لحاظ سے تو اتنے ہی دن ہیں, لیکن اعمال کی وجہ سے مبارک ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر کی گھڑیاں ہزار مہینوں کی عبادت سے بلند تر مقام انسان کو نصیب کر دیتی ہیں. معلوم ہوا دن اور ایام عبادت کی وجہ سے عظیم اور مبارک ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور تربیت اس مہینے میں ہماری ہوئی, اور وہ یہ کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اعمال صالحہ رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. شہر یزاد فیہ رزق المومن, حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اب اس رزق کے کئی معنی ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہے اور اللہ کی قربتوں کے حوالے سے بھی ہے. عبادات کی توفیق کا نصیب ہونا یہ بھی روحانی رزق ہے, اور درجات کے حوالے سے انسان کا قرب ربانی میں آگے بڑھ جانا یہ بھی روحانی رزق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری رزق بھی بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کئی لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کی راہ خود تجویز کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے رزق بخشتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, اس مہینے میں یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ اعمال کا جو اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں, یہ اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا مظہر ہے. لیکن یہ بہرحال سمجھ لینا چاہیے کہ کوالٹی بڑھ جاتی ہے, کوانٹیٹی نہیں بڑھتی. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن میں نے 4 رکعت پڑھ کے, 4 رکعت نفل پڑھ لیے میں نے جمعۃ الوداع کے دن, جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد, تو میری پچھلی ساری قضائیں ختم ہو گئیں, غلط ہے اس کا یہ سمجھنا. بعض ایام اور بعض مقامات میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے, یہ صحیح ہے. بعض ایام میں اور بعض مقامات میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے, جیسے حضور نے فرمایا, من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر, جو رمضان کے مہینے میں بھلائی کا کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض ادا کرنے کی طرح اجر عطا فرماتے ہیں. گویا ایام میں اجر بڑھ گیا,
اسی طرح مقامات میں بھی اجر بڑھ جاتا ہے. حرمین شریفین میں جو شخص نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کو ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اللہ اجر عطا فرمائے. ایک نماز پڑھی حرم کعبہ میں تو اس کو اکیلے پڑھی تو ایک لاکھ اور باجماعت پڑھی تو 27 گنا اجر بڑھ گیا.
اور ایک مرتبہ غیبت کی تو اس کا نقصان بھی لاکھ گنا بڑھ گیا. یہ بھی خیال کرنی چاہیے.
اسی طرح رمضان کے مہینے میں سخاوت کی تربیت ہماری ہوتی ہے. من فطر فیہ صائماً, جو اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے, کان مغفرۃ لذنوب, ہی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. وعد کو رقبت ہی من النار, اس کی گردن کے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے. وکان لہو مثل اجر ہی من غیر ان ینتقص من اجر ہی شیئن, اور جتنا اجر اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتے ہیں اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو عطا فرماتے ہیں. یہ تربیت ہے. ومن اشبع صائماً, اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, سقاہ اللہ من حوضی شربتاً, اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے, لا یجمع حتی یدخل الجنہ, کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے. یہ ایک سخاوت کی تربیت ہے جو اس مہینے میں ہم نے حاصل کی ہے. حدیث میں آتا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا سخی اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا. وکان اجود ما یکون فی رمضان, اور آپ کی یہ سخاوت رمضان کے مہینے میں پہلے کی نسبت بڑھ جایا کرتی. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ سوائے لا الہ الا اللہ کے حضور کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا, جو بھی مانگنے کے لیے آیا اگر میسر نہیں ہے تو کرتا ہی اتار کے اس کو دے دیا ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ فحش گوئی, بےہودہ گفتگو اور شور و شغب سے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیونکہ حکم یہ ملا تھا ہمیں رمضان میں کہ اذا کان یوم صوم احدکم, جب تمہارا روزہ ہو, فلا یرفس, بےہودہ گفتگو نہیں کرنی, ولا یسخب, جھگڑنا نہیں ہے, چلانا نہیں ہے. فإن سابه احد, اگر تمہیں کوئی ایک گالی دیتا ہے, او قاتله, یا لڑائی کرتا ہے, فلیقل انی صائم, تو کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں, یہ کام میں روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا. گویا رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ آئندہ 11 مہینے فحش گوئی اور بےہودہ گفتگو اور شور و شغب سے تم نے بچنا ہے. اسی طرح میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں کہ یہ سارے پہلو تمہارے آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ تربیت حاصل کی کہ جھوٹ اور ناجائز امور سے بچیں گے. من لم یدع قول الزور, جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا, اول عمل بھی, اور جھوٹے جھوٹے کردار اور جھوٹے کاموں کو نہیں چھوڑتا, فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ, اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہماری یہ تربیت ہوئی کہ خود کو اللہ کی چوکھٹ پر ڈال دینا ہے اعتکاف کی صورت میں. یہ اعتکاف کی ایک تربیت ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے حاصل کی. اسی طرح اب ذرا اس بات پر بھی توجہ دیجیے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں یہ تربیت ملی کہ سری احکام خداوندی کو بلا ترمیم قبول کرنا ہے. ہمارے پاس احکام شریعت میں ترمیم کا حق نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح موسم بہار میں روزے رکھیں گے, اور چونکہ گرمیوں میں آ رہے ہیں لہذا ہم نے موسم بہار میں کر لیے ہیں تو 10 اپنے پاس سے بڑھا لیں گے. ایسا نہیں کر سکتے ہم, چاہے گرمیوں میں آئیں یا سردیوں میں آئیں, جس طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق آئیں بغیر ترمیم کے ان کو قبول کرنا ہے. اپنی مرضی سے سردیوں میں روزوں کو مخصوص ساری امت بھی مل کر اگر یہ رائے قائم کر لے پھر بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ رمضان میں ہماری یہ تربیت ہوئی ہے کہ سری احکام خداوندی کو بلا ترمیم قبول کرنا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو یہ ذرا جملہ بھی غور طلب ہے، اس کو ذرا ذہن میں جگہ دیجئے. رمضان کے مہینے میں یہ تربیت ہوئی کہ ایام اور اوقات کے اس طرح سے تقرر کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے. دنوں کا مقرر کرنا اس انداز سے کہ ثواب انہی ایام اور اوقات میں محدود ہو جائے، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور اس کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے 29ویں رمضان کو، جب رمضان کا 29واں دن تھا، اس دن آپ نے روزہ رکھا. یہ روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ساری عمر قضا کرتے رہیں اس روزے کا اجر نہیں پائیں گے. لیکن اس سے اگلے دن یعنی عید والے دن روزہ رکھنا گناہ ہے. ایک دن پہلے روزہ نہ رکھنا گناہ ہے اور اس سے اگلے دن روزہ رکھنا گناہ ہے. عین سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی ادائیگی بالکل عین فرض ہے اور اجر کا باعث ہے، اور عین طلوع سورج کے وقت اب وہی نماز بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے. وہی نماز عام حالات میں کہا جا رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، اور جب احرام باندھا ہوا ہو یا طواف زیارت کے لیے آئے ہو تو اب اللہ کے گھر میں اور سب سے اعلیٰ ترین گھر میں کہا گیا ہے کہ اب اکڑ کر چل، اکڑ کر چل. اکڑ کر نہیں چلے گا تو گناہگار ہے. یا اللہ، آپ کبھی کہتے ہیں اکڑ کر چلو، کبھی کہتے ہیں نہ چلو، کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، کبھی کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، کبھی کہتے ہیں روزہ رکھو، کبھی کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، کبھی کہتے ہیں خبردار تو نے سر سے بال کھینچے حالت احرام میں، اور کبھی کہتے ہیں خبردار تو نے سر پر بال رہنے دیے احرام کھولنے کے بعد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہی تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بات اکڑ کر چلنے نہ چلنے کی نہیں، بات روزہ رکھنے نہ رکھنے کی نہیں، بات میرے حکم کو میرے حبیب کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی ہے. میری مان کر چلنا اور میرے حبیب کی اتباع میں چلنا، یہ ہے اصل دین. اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک اور تربیت یہ ہوئی کہ ہماری خوشی میں بھی، ہماری خوشی میں بھی اظہار عظمت پروردگار نمایاں ہونا چاہیے. ہماری عید کا دن ہے، عید کے دن میں بجائے پانچ نمازوں کے چھ نمازیں ہو گئی ہیں، اور عام نمازوں میں ہم اللہ اکبر شروع میں اور پھر ہر عمل پر اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ اکبر بڑھا دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے. اللہ کی عظمت کا اظہار اور اقرار. عید الفطر کرسمس کے تہوار کی طرح نہیں ہے. جو لوگ صرف اس کو محض خوشی کی حد تک سمجھتے ہیں وہ جاہلیت کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور ہمارا بچاؤ شریعت کی طرف پلٹنے میں ہے، جاہلیت کی طرف نہیں. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف پلٹو. اور آخری بات پر ذرا توجہ دیجیے خاص، اس مہینے میں
باقی جتنی تربیتیں ہوئیں ان کا تو میں نے ذکر کیا. ایک جو تربیت ہوئی ہے وہ بہت مضبوط تربیت ہوئی, اور وہ یہ کہ پورے مہینے میں مسلسل ہماری روزے کی حالت میں یہ تربیت ہوئی ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے, ہمارا اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ. مَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, تم جس حال میں بھی ہو. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, اے پیارے جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, اور لوگوں جو تم کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہو. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ, جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, تمہارے پاس ہوتے ہیں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, تین سرگوشیاں کرتے ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ, پانچ سرگوشیاں کرتے ہو تو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, جہاں کہیں بھی ہو, تھوڑے ہو یا زیادہ ہو, اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے.
اور سورہ بلد نے فرمایا, أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَد, کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کے جی میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, آنکھوں کی سیانت اور سینوں میں چھپی ہوئی جتنی باتیں ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ, تم جس حال میں ہوتے ہو اللہ جانتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم شارق سے بھی زیادہ قریب. اور دیکھیں وضو اگر ٹوٹ جائے, پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وضو ٹوٹ گیا ہے, نماز سے پہلے ضرور کریں گے, اس لیے کہ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اللہ ہمیں یقیناً دیکھ رہا ہے. روزے کی حالت میں شدید پیاس ہے, پانی فریج میں ٹھنڈا میسر ہے, شربت میسر ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن اس لیے ہاتھ نہیں بڑھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. وضو کے لیے حلق, وضو کے لیے کلی کا پانی منہ میں لیا, کلی کے لیے پانی منہ میں لیا, اور پانی بہت ٹھنڈا ہے اور حلق بھی خشک ہے. اب کسی کو معلوم نہیں کہ پانی حلق سے نیچے جا رہا ہے یا حلق سے اوپر رہا ہے, حلق سے نیچے بھی جا سکتا ہے لیکن اس لیے نہیں جا رہا کہ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ رمضان کی تربیت کا بہت اہم پہلو ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ یا کیا اللہ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے, ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھتا, قلم چلاتے ہوئے نہیں دیکھتا, ترازو پکڑتے ہوئے نہیں دیکھتا, رشوت لیتے ہوئے نہیں دیکھتا, حق دباتے ہوئے نہیں دیکھتا, نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے یا زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھتا اللہ؟ کیا سال کے باقی 11 مہینے اللہ دیکھنا بند کر دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. رمضان کی تربیت کے مطابق سارا سال گزارنا اور 11 مہینے گزارنا, یہ ہے رمضان کی اصل, رمضان کا اصل حق جو ہم نے ادا کرنا ہے.
اور آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی سنا دوں. حضور نے فرمایا من صام رمضان, جو روزے رمضان کے رکھتا ہے, ثم اتبعہ ستا من شوال, اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں پورے مہینے میں الگ الگ کر کے جیسے بھی رکھے, شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2 تاریخ شوال کی کو وہ لازماً روزہ رکھے, نہیں نہیں, جب بھی چاہے پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کر لیتا ہے. کان کصائم الدہر, مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, سب سنن ابن ماجہ, ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے جیسا اجر عطا فرماتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھی ہے یہ بات, کہ جس طرح نماز کے سنن اور نوافل ہوتے ہیں, جس طرح نماز کے فرض آتی ہے نا جی, فرض کے بعد سنن اور نوافل ہوتے ہیں جن سے نماز کا فائدہ مکمل ہوتا ہے, اسی طرح یہ 6 روزے بھی رمضان کے فرض روزوں کے گویا سنن اور نوافل کے قائم مقام ہیں. آپ نے فرض ادا کرنے کے بعد اگر یہ نوافل بھی پڑھ لیے تو اللہ تعالی رمضان کے اجر کو بہت پورا کر دیں گے. اللہ ہمیں رمضان کی یہ جو تربیت ہے اس کے مطابق باقی 11 مہینے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.